اس کتاب فکر عزیزی پر اس بات کے تو اس کی مانتے ہیں اس کی بات جو کیوں نہیں مانتے. اور اس نے اذان و اقامت میں بھی شہادت ثالثہ کو نہیں لکھا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو, آپ کی خواہش کے مطابق ہو, وہ تو مانتے ہیں. دین یہ نہیں ہے, دین یہ ہے کہ جو مولا نے حکم فرمایا ہے اس کو مانو, خواہ میری خواہش کے مطابق ہو یا میری خواہش کے مخالف ہو, یہ مانو. لہذا اور میرے فتوے میں کتاب آپ کو نماز میں خواہ نماز واجب ہو یا نماز مستحب ہو, نافلہ ہو, قنوت میں اور رکوع میں تسبیح واجب کے بعد اور سجدے میں تسبیح واجب کے بعد دعا کی صورت میں خدا کی وحدانیت, مولا کی وحدانیت کا اقرار کیجئے اور امیر رسول کی رسالت کا اقرار کیجئے, یا صرف مولا کی ولایت کا اقرار کیجئے, خدایا میں مولا امیر مومن علیہ السلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا بلے معتقد ہوں, میں اس کے واسطے سے میں اپنی فلان حاجت تم سے طلب کرتا ہوں, اس کو پورا کیجئے. لیکن مجھے تشہد میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ملی. اور واضح رہے کہ جس عالم نے بھی اس تشہد کو شہادت ثالثہ کے ساتھ لکھا ہے اس کا اصل مصدر وہی کتاب ہے, وہی کتاب اسی سے اس نے لکھا ہے. اور مجھے بہت تعجب ہے کہ اس کو اپنی مرضی میں لوگ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں کہ ہم مغرب کی تین رکعتوں کو چار نہیں کر سکتے ہیں, ایک رکعت میں ایک سجدے کی دو سجدے کو یا ایک سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, یا چار سجدے نہیں کر سکتے ہیں, دو رکوع نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اس طرح ہم نماز میں کسی کی کمی و زیادتی نہیں کر سکتے. اور جیسے ہمارے بارہ امام ہیں تو بارہ ہی رہیں گے, ہم تیرہ نہیں بنا سکتے ہیں. ہر روز کی پانچ نمازیں پانچ ہی رہیں گی اور وہ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی. ہم خدا کے بندے ہیں, خدا کے ہی بندے رہے. اور وعدے رہے کہ آج کل اذان میں شہادت ثالثہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان جو ہے یہ ایرم ایک مومن کی نشانی بن چکا ہے, امام کی ایمان کی نشانی بن چکا ہے. اس کو ثواب کے لیے جاری رکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. البتہ اس کو بدعت کہنا جب تک کہ کوئی اس کو نہ اذان یا اقامت کی جز نہیں کہتا, جو بدعت کہتا ہے اس کو بدعت کہنے والا وہ خود اس فتوے کا ذمہ دار ہے. اس کے میں اور میرے باقی بھائی علماء جو ہیں اس کے ذمہ دار نہیں. بھلے البتہ اس کو جز اذان و اقامت نہ سمجھا جائے, جز ایمان سمجھا جائے. جو ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہے, نہ اذان قبول ہے, نہ اقامت قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, کچھ نہیں ہے. امیر المومنین کی ولایت جو ہے وہ جز ایمان ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا. لیکن اذان و اقامت کو جز کی صورت پہ نہ پڑی جائے بلکہ اس کو ثواب کے لیے مومن کی علامت کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے, یہ بہت ہی باعث ثواب ہے. بلکہ میں مومنین کو دعوت دوں گا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہر صورت میں اس کو جاری رکھا جائے اور اس کو نہ چھوڑا جائے.
تو گفتگو یہاں پر ہماری جتنا بھی آج کے جو پیریڈ تھا ہمارے اس میں اس کو مکمل کیا, اگرچہ کچھ چیزیں اور بھی اگلی دفعہ نیکسٹ کلاس کے اندر کوئی مزید انحرافی افکار کے دلائل کا رد اپنی گفتگو میں لے کر آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. جی اصل میں دیکھیں, سب سے پہلے ابھی تو میں اس کی اور دلائل کے اندر نہیں گیا ہوں, کسی بھی کتاب کے اندر کسی حدیث کا فقط لکھا ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہے. ورنہ آپ کو ایسی ایسی قسم کی احادیث جو ہیں ابھی آپ کو اگر چاہیں تو ہم سنا سکتے ہیں کہ پھر اگر حدیث کو, یہ تو اخباریوں کا اصل میں نظریہ کہ جو حدیث ملے اس کو اس پر بے عین ہی من و عن عمل کرو اور علم الرجال کے اندر جانے کی کوشش ہی نہ کرو. پھر کیا وجہ ہے کہ 80,000 حدیثیں, بہت سے جو لوگ پکڑے جاتے تھے فتنے وضع حدیث کے نام سے, کتنی کتابیں لکھی گئیں, 80,000 حدیثیں جو وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں قتل تو کر رہے ہو لیکن ہماری ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو ہم نے جال سازی کر کے تمہارے اندر پھیلا دی. تو کتنے ہی افراد ایسے تھے کہ آئمہ نے جو ہے باقاعدہ ان کے نام لیے کہ یہ جھوٹی باتیں ہم سے منسوب کرتا ہے. کوئی امام ایسا نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے افراد اس کے ساتھ ساتھ نہ لگے رہتے ہیں جو ان سے باتوں کو سن کر دوسرے لوگوں میں پھیلاتے تھے. تو یہ والا اصل میں نظریہ ہی بالکل غلط ہے کہ بس کوئی ایک حدیث ہو چاہے کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہو بس بیان ہی ہم اس کو مان لیں گے. اگر مان لیں گے تو یہ حدیثیں بھی اس میں کوٹ کی ہیں کہ جناب پاؤں کا دھونا جائز ہے اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جیسے سورہ ناس اور فلق قرآن کا حصہ نہیں, پھر یہ بھی ماننی پڑیں گی آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الرجال کے اعتبار سے اور دلائل اس حدیث کے اوپر جو قائم کیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کا متن دیکھا جاتا ہے, راوی چیک کیے جاتے ہیں, پھر اگر وہ روایت ثابت ہو جاتی ہے معتبر تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. تو چاہے ملا ہماری جو کتنی بھی کتاب ہے, جب بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کسی بھی کتاب کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں, اہل سنت کہتے ہیں ساری حدیثیں جو ہیں مثلا کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری ہے, کتنی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ امام ابو حنیفہ نے کئی لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری کی 4-5 ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا ہے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس حدیث کو لکھا ہے, خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر اس حدیث کو لکھا ہے. یعنی ایک ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بالکل صحیح. ہمارا نظریہ کسی بھی حدیث کے لیے حدیث کی کتاب کے لیے صحیح ہونے کا نہیں. اصول کافی کے اندر کتنی غلط روایتیں بھی ہیں جو جھوٹی روایات ہیں, کتنی ضعیف روایتیں ہیں, روایتوں کی بہت ساری اقسام ہیں. تو فقط کہ شیخ صدوق نے ملا یا حضر الفقی میں کہہ دیا تو بس ہم اس کے اوپر مینوانا آمنا و صدقنا کہہ دیں, یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پوری تحقیق ہوتی ہے اور جب بھی اجتہاد جاری و ساری ہے. سنیوں نے اسی وجہ سے اجتہاد کا دروازہ بند کیا. اکثر ان کے علماء کا کہنا یہ ہے جیسے خود مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم علم رجال کی بحثوں میں جائیں گے تو ہمارے پاس ذخیرہ حدیث میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ فلاں راوی ضعیف, فلاں راوی ضعیف, فلاں راوی ضعیف, تو آپ کے مذہب کیا ہے ہی ایسا عنوان, اس کے اندر چیزیں ہی ایسی ہیں کہ پھر واقعی حدیث میں سے کچھ نہیں بچے گا. لیکن ہمارے علماء نے جو اجتہاد کو جاری و ساری رکھا ہوا اس کا دروازہ اس وجہ سے بند نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج اگر اہل سنت اجتہاد کے دروازے کو کھولتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں بچے گی, پورا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا, لہٰذا اجتہاد کے دروازے کو بند کرو. تو یہ اخباری جتنے ایسے حضرات ہیں کہ جو اجتہاد و تقلید کو نہیں مانتے, یہ بھی اجتہاد کا دروازہ اسی وجہ سے بند کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اچھا بہت سارے ایسے ہیں جیسے تشہد کبیر, اس کے اندر بہت سارے تشہد کے مستحب اجزاء بھی ہیں. وَأَنَّ عَلِيٌّ نِعْمَ الْمَوْلَى مثلا بہت سے علماء تک آیت اللہ بہجت تک پڑھا کرتے تھے, لیکن قصد جزیت نہیں ہونا چاہیے, کس نیت سے پڑھا جانا چاہیے, بطور دعا ہونا چاہیے, بطور ذکر ہونا چاہیے یا قرآن ہونا چاہیے. مثلا دیکھیے قرآن کو تو پڑھنے کی اجازت ہے نا, لیکن آپ خود دیکھتی ہیں کہ نماز میں اگرچہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن سجدوں والی آیات پڑھنے کی اجازت پھر بھی نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا ایسا قرآن ہے, یعنی کون سی ایسی نماز ہے جس میں قرآن پڑھنے سے نماز باطل ہوئی جا رہی ہے. جو بھی آیات سجدے میں پڑھنے سے کیا نماز باطل نہیں ہوتی جان بوجھ کے اگر پڑھا جائے. تو بہرحال یہ مسئلہ صرف یہاں کی حد تک نہیں رہ جاتا کہ ہم صرف کسی بھی عالم کو یا اس کی کتاب کو فقط کوٹ کرتے ہیں, کہ اجتہادی مسئلہ ہے جس میں پوری تحقیق ہوتی ہے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے, اور اگر صحیح نہیں ہوتی تو اس کو پھر رد کیا جاتا ہے. تو کیونکہ ان تمام روایات کے اندر اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے, اور یہ جتنے بھی احادیث یہ چاہے ملا یا حضر الفقی کے اندر کوٹ کی گئی ہوں اور کتابوں کے اندر, آپ نے دیکھا کہ لوٹ پھر کر کے ان کا رابطہ ہو رہا ہے فقہ الرضا سے, جس کے متعلق ثابت ہو چکا ہے تقریباً اب کہ یہ شلمغانی کی کتاب ہے جس میں اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ داخل کر دی ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے سب کا مدرک اور ماخذ وہی ایک کتاب بن جاتی ہے. وہ نقل در نقل ہوتے ہوئے بہت سارے حوالے آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن ان سب کا مصدر ایک ہی کتاب ہے بس. تو بہرحال تفصیل اس پہ اور بات ہو سکتی ہے, لیکن اگلے لیکچر کا وقت ہونے والا ہے. وصلی اللہ علی محمد والہ طیبین.